أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد، فقد قال علي أمير المؤمنين: لا يقاس بآل محمد أحد من هذه الأمة. گفتگو امامت اور اہل بیت کے بارے میں ہے. اسلام نے حفظ دین کے لیے امامت کا انتظام کیا، اسی لیے مولا امیر المؤمنین نہج البلاغہ میں اسی خطبہ نمبر 2 میں فرماتے ہیں: لا يقاس بآل محمد احد من هذه الامه. آل محمد کے ساتھ اس امت میں سے کسی آدمی کا موازنہ نہیں کیا جا سکتا. آگے چل کر فرماتے ہیں: هم اساس الدین وعماد اليقین. آل محمد دین کے بنیاد ہے، دین کی بنیاد اور یقین کے ستون ہے. بنیاد اگر نہ ہو، بلڈنگ منہدم ہو جاتی ہے. اگر ستون نہ ہو تو خیمہ منہدم ہو جاتا ہے. تو آل محمد نہ ہو تو نہ دین باقی رہے گا اور نہ یقین اس عالم میں باقی رہے گا. اسی وجہ سے آیہ بلغ میں ارشاد ہوتا ہے: یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. اے رسول، جو کچھ خدا کی طرف سے علی کے بارے میں حکم نازل ہوا ہے اس کو لوگوں تک پہنچا دے. اگر آپ نے اس حکم الہی کو لوگوں تک نہیں پہنچایا تو گویا آپ نے کچھ بھی نہیں کیا، آپ نے پیغام الہی میں سے کچھ بھی نہیں پہنچایا. اس کے راز کیا ہے؟ یا آیہ غدیر میں ارشاد ہوتا ہے: وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي. کیونکہ میرے پاس وقت کی کمی ہے، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، اسی لیے حوالے دیتا ہوں تفسیر المیزان کی طرف. لفظ اتمام کا معنی یہ ہے کہ اگر آج کی نعمت نہ ملی تو کچھ بھی نہیں ملا ہے. یعنی آج غدیر کے دن امامت کا جو اعلان ہوا، اگر کوئی اس نعمت سے محروم ہوا تو کچھ بھی نہیں ملا. آج کی نعمت مل جائے تو سب کچھ مل جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے، سمجھنے کے لیے آپ کی خدمت میں مثال دیتا ہوں. 124,000 نبی آئے، پیغمبر اسلام کے علاوہ ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی آئے. ان میں سے صرف 25 کا نام قرآن و سنت میں موجود ہے. قرآن کے علاوہ 103 کتابیں آسمان سے نازل ہوئی، ان میں سے کوئی بھی محفوظ نہیں ہے. صرف توریت اور انجیل اور زبور کے کچھ حصے موجود ہیں. کوئی دین محفوظ نہیں رہا، تمام ادیان میں تحریفیں آئی، بلکہ نام و نشان تک نہیں رہا. اس کا راز کیا ہے؟ ان خطرات کے باوجود ختم نبوت کا اعلان ہو گیا. اگر ختم نبوت ہو جائے، پیغمبر خاتم چلے جائے، سابقہ ادیان اور سابقہ انبیاء کا طریقہ کار یہ تھا، کوئی نبی اگر دنیا سے چلے جاتے دوسرے انبیاء ہوتے تھے، یا کوئی بعد میں کوئی نبی آتے تھے اور پھر لوگوں نے دین میں، کتاب خدا میں جو تحریفیں کی تھی ان تحریفوں کا ازالہ ہوتا تھا. لیکن ابھی ختم نبوت کا اعلان ہوا ہے، کسی اور نبی کو آنا نہیں ہے، تو دین اسلام میں بھی اسی قسم کے تحریفوں کا خطرہ ہے. حکمرانوں کے مفادات کے ساتھ دین کے سنہری اصولوں کا ٹکراؤ ہوتا ہے، مفاد پرستوں کے مفادات کے ساتھ ٹکراؤ ہوتا ہے، ضعیف الایمان دینداروں کے مفادات کے ساتھ ٹکراؤ ہوتا ہے، فاسقین دنیا پرستوں کے مفادات کے ساتھ ٹکراؤ ہوتا ہے. تو اس وجہ سے دین کے ساتھ اہل باطل اور ضعفاء الایمان ہمیشہ نبرد آزما رہے ہیں. تو سابقہ ادیان کی یہ حالت تھی. تو دین اسلام جو آخری دین ہے، قیامت تک کے لیے ہے، رہتی دنیا تک کے لیے ہے، قرآن ابد تک رہنا ہے اور دین بغیر کم و کاست ابد تک رہنا ہے، تو اس کے لیے ختم نبوت کا کیا جواز ہے؟ اسی لیے ختم نبوت کا لازمہ یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ ایسا انتظام کرے کہ دین قیامت تک محفوظ رہے. وہ انتظام امامت کے شکل میں ظاہر ہوا. حضور نے فرمایا، روایت حدیث ثقلین میں، شیعہ سنی دونوں کا متفق علیہ حدیث ہے، انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی ما ان تمسک کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا. میں تمہارے درمیان دو قیمتی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب خدا اور میری عطرت اہل بیت، اور جب تک آپ ان دونوں کے دامن سے متمسک رہیں گے تب تک گمراہ نہیں ہوں گے، نہ ان سے آگے بڑھنا نہ ان سے پیچھے رہنا، ان کے ساتھ ساتھ چلنا، ان کے نقش قدم پر چلنا. حتی یرد علی الحوض، تو اسلام نے حفظ دین کے لیے جو انتظام کیا ہے وہ قرآن و عطرت ہے. قرآن بے تنہائی، صرف قرآن حفظ دین کے لیے کافی نہیں ہے، کیونکہ قرآن میں معنوی تحریف ہو سکتی ہے. اگرچہ الفاظ قرآن میں تحریف ممکن نہیں، لیکن معنائے قرآن میں تحریف، تفسیر قرآن میں تحریف ممکن ہے. آپ دیکھیں خوارج جو ابھی پیغمبر دنیا سے جانے کے تقریباً 30 سال کے بعد خوارج وجود میں آئے، انہوں نے اس آیت کی کیا تفسیر کی؟ ان الحکم الا للہ، حکم کرنے کا، حکم دینے کا حق صرف خدا کو ہے، کسی اور کو نہیں ہے. قانون بنانے کا حق صرف خدا کو ہے، کسی اور کو نہیں ہے. اس آیت کی تفسیر کی کہ حکمرانی کا، حکمران بننے کا حق صرف خدا کو ہے اور کسی کو نہیں، جبکہ خود پیغمبر خدا حکمران تھے، مختلف شہروں میں پیغمبر کے نمائندے حکمران تھے. اس کے باوجود اتنی گمراہی پیش آئی، کیونکہ کتاب خدا اگر حقیقی مفسر کے ساتھ نہ ہو تو ہر گروہ اپنے مفاد کے مطابق اس کی تفسیر کرتی ہے. اور یہ کتاب جو اتحاد کے لیے ہے، جو وحدت کے لیے ہے، جو مسلمانوں کو علم دینے کے لیے ہے، پیغام الہی سنانے کے لیے ہے، ظاہر ہے ہر گروہ اپنے شیطانی مفادات کے لیے اس سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، اور قرآن کے نام سے شیطانی پیغامات لوگوں تک پہنچاتے ہیں. تاریخ اسلام گواہ ہے. قرآن مجید خود کتاب خدا، کتاب معجزہ الہی ہے، لیکن اگر امامت کا انتظام نہ ہو تو قرآن جو کتاب اتحاد ہے، کتاب اختلاف میں بدل سکتی ہے. خود کتاب معرفت ہے، لیکن معرفت کے بجائے جہالت کے باعث بن سکتی ہے، جس طرح سے خوارج کی مثال میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی. کیونکہ لوگ قرآن کی غلط تفسیر کرتے ہیں اپنے مفادات کے مطابق، چنانچہ خود حضور نے اپنے زمانے میں فرمایا، من فسر القرآن برأیہ، کوئی آدمی اگر قرآن کی تفسیر کرے اپنی خواہشات کے مطابق، اپنے احوا کے مطابق، اپنے خیالات کے مطابق، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. تو اسی لیے غلط تفسیر کرتے ہیں، بلکہ قرآن کا فہم بھی آسان نہیں ہے، اور پھر اگر تفسیر بھی آتی ہو تو اس کے اجرا اور نفاذ غلط طریقے سے کرتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں ہر باطل مذہب اور دین قرآن کو اپنے مفادات کے مطابق، اپنے عقائد کے مطابق قرآن کی آیات کی تفسیر کرتی ہے. اسی لیے قرآن کے ساتھ مفسر حقیقی قرآن کی ضرورت ہے، تاکہ امت اپنے اختلافات کے وقت اس مفسر کی طرف رجوع کرے. لیکن بدقسمتی سے پیغمبر کے فوراً بعد یہ بات برقرار نہیں رہی، بلکہ پیغمبر نے جو تفسیر کی تھی قرآن کی، ان احادیث کو بھی ضائع کر دی گئی، اور پیغمبر کے احادیث پر پابندی لگا دی گئی. یہاں جو سمجھ میں آتا ہے امامت کی ضرورت کس طرح سے ہے، کہ امامت کا انتظام اگر نہ ہو تو جو جانشین پیغمبر تھے انہوں نے خود احادیث نبوی پر پابندی لگائی، اس کو ضائع کرا دی، جبکہ حدیث کے بغیر فہم قرآن ناممکن ہے. خود قرآن فرماتا ہے ما اتاکم الرسول فخذو وما نہاکم عنہ فانتہو، جو کچھ رسول دیتا ہے اسے لے لو، جس چیز سے رسول روکتے اس سے رک جاؤ. ولقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، پیغمبر کی کردار، پیغمبر کی سیرت، پیغمبر کی ذات تمہارے لیے اسوۂ حسنہ ہے. قرآن خود نے مسلمانوں کو پیغمبر کے اقوال اور اعمال کی طرف رہنمائی کرنے کے باوجود یہ کام کیا گیا، یہ سلوک کیا گیا. تو اسی لیے اگر قرآن کے ساتھ ساتھ مفسر قرآن، حافظ قرآن کا انتظام نہ ہوتا تو اسلام کی داستان سابقہ ادیان کی داستان سے بہتر نہ ہوتی. اور یہاں پر اور بہت سے گفتگو کی جا سکتے، فی الحال ہمارے پاس وقت کی کمی ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا، اسی لیے اگر امامت کا انتظام نہ ہو تو اسلام بھی سابقہ ادیان کی طرح تحریف کا دوچار ہو سکتا تھا. اسی لیے صرف قرآن کا ہونا کافی نہیں ہے، اور احادیث کے بغیر فہم قرآن ممکن نہیں ہے. نماز بطور مثال آپ کی خدمت میں کہ قرآن میں سب سے زیادہ نماز کا تذکرہ ہے، لیکن کس طرح سے نماز پڑھنی ہے اس کی بالکل وضاحت نہیں ہے، حدیث کو اگر چھوڑے. اور حدیث پر سب سے پہلا حملہ کرنے والے وہی لوگ تھے جو پیغمبر کے جانشینی کے مدعی تھے. تو اسی لیے مولا یہاں فرماتے ہم اساس الدین، دین کی بنیاد آل محمد. اسی لیے آئے بلغ نے فرمایا اگر امام نہ ہو، علی کی ولایت نہ ہو، تو گویا آپ نے کچھ نہیں کیا، یعنی یہ دین مٹ جائے گا، نہ توحید رہے گی، نہ نبوت، نہ معارف دین. امامت اصول دین میں سے ہونے کے ایک اہم نقطہ یہ ہے، امامت اصول دین میں سے ہونے کے ایک اہم دلیل یہ ہے کہ آپ خود دیکھتے ہیں کہ کچھ چیزیں اصول دین میں سے ہے منطقی حوالے سے، کچھ چیزیں اصول دین میں سے ہے اہمیت کے حوالے سے. مثلاً معاد، قیامت کا تصور اصول دین میں سے ہے اہمیت کے حوالے سے. اگر قیامت نہ ہو لوگ دین پر، پیغمبر کے فرامین پر، پیغام الہی پر عمل نہ کرتے. اسی طرح سے امامت اگر نہ ہو تو دین باقی نہیں رہ سکتا تھا، سابقہ ادیان کی جو قسمت تھی وہ اسلام کی بھی مقدر. تو مولا اسی کی طرف اشارہ فرماتے ہیں ہم اساس الدین، آل محمد دین کی بنیاد ہے، اساس دین ہے، اصول دین میں سے ہے. وعماد الیقین، یقین کے ستون ہے. آل محمد کے بغیر کسی اور کے پاس علم نہیں ہے. امام کا معنی کیا ہے؟ امام یعنی پیشوا، وہ ہستی جس کے نقش قدم پر چلنا ہے، وہ ہستی جس کی پیروی کرنا ہے. بس امام کا معنی وہ ہستی، وہ ذات، وہ شے جس کی پیروی کرنا ہے، اس کو امام کہتے ہیں. کس میدان میں پیروی کرنا؟ تمام میادین میں امام کی پیروی کرنا ہے. سیاسی لحاظ سے ہمیں ان کی پیروی کرنا ہے، ہمارا حکمران صرف امام اور نبی ہوگا. علمی لحاظ سے امام ہے، یعنی کیا؟ ہم ان کی پیروی کرتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھتے ائمہ اربعہ، ابو حنیفہ، مالک، شافعی، احمد ابن حنبل کو امام کہتے ہیں، یعنی یہ ان کو ماننے والے کہتے ہیں کہ ہم علمی لحاظ سے ان کے پیروی کرتے ہیں. حکمرانوں کو عربی زبان میں امام کہتے ہیں، یعنی سیاسی لحاظ سے ان کی پیروی کرتے ہیں. اسی طرح سے امام جماعت کو امام کہتے ہیں، کیونکہ عمل میں، رکوع، سجود، قیام، قعود، اقوال، افعال میں امام جماعت کی پیروی کرتے ہیں، دو رکعت نمازوں میں، اسی لیے اس کو امام کہتے ہیں. بس امام وہ ہستی جس کی پیروی کرتے ہیں، علمی لحاظ سے، سیاسی لحاظ سے، کردار کے لحاظ سے. بس ہم جب علی کو امام مانتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ علی کی پیروی کرتے، سیاسی لحاظ سے صرف اس حکومت کو مانتے ہیں جو علی کی حکومت ہے، اہل بیت کی حکومت ہے، ائمہ کی حکومت ہے، یا ان کے اجازت سے ہے. اور علمی لحاظ سے صرف ان لوگوں، صرف ائمہ سے اپنا علم لیتے ہیں، اپنا دین ائمہ سے لیتے ہیں، اپنی شریعت ائمہ سے لیتے ہیں، اپنی اصول دین ائمہ سے لیتے ہیں، یا جو ائمہ کی جانشینی کرتے ہیں، ائمہ کی تعلیمات حاصل کرنے والے ہیں. اسی طرح سے کردار کے لحاظ سے ہم صرف ائمہ کے نقش قدم پر چلتے ہیں، یا ان لوگوں کے نقش قدم پر چلتے ہیں جو ائمہ کے نقش قدم پر چلتے ہیں. امام، ہم 12 ائمہ کو امام مانتے ہیں، پیغمبر خدا امام ہے، انبیاء امام ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم علمی لحاظ سے بھی ان کی پیروی کرتے ہیں، سیاسی لحاظ سے بھی ان کے پیروی کرتے ہیں، اخلاقی اور کردار کے لحاظ سے بھی ان کے پیروی کرتے ہیں. تو اسی لیے علمی لحاظ سے امت میں ائمہ کے برابر کوئی نہیں تھا. آپ علی سے لے کر آخری امام تک دیکھیے، امت جب بھی علمی لحاظ سے کسی مشکل سے دوچار ہو جاتی تھی ائمہ کے طرف آتے تھے. خود مولانا نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں، فَلْتَمِسُوا ذَلِكْ مِنْ عِنْدِ أَهْلِي فَإِنْهُمْ عَيْشُ الْعِلْمُ وَمَوْتُ الْجَهَلِ. تم علم طلب کرو آل محمد کے پاس، کیونکہ آل محمد علم کی حیات ہے، علم کی زندگی ہے، اور جہل کی موت ہے. آل محمد کی وجہ سے علم زندہ ہوتا ہے اور جہالت مر جاتی ہے. فرماتے ہیں ہم موئل علمی، تمام علوم میں الہی کے بازگشت آل محمد کی طرف ہے، علوم الہی کے مرکز آل محمد ہے، علوم الہی کے صندوق آل محمد ہے، کتب الہی کے غار آل محمد ہے. اس طریقے سے نہج البلاغہ بہت سے مقامات پر آل محمد کے علوم کی عظمت کو بیان کرتے ہیں. اسی طرح سے مشہور آپ کو جملہ ہے، سلونی قبل ان تفقدونی، تم مجھ سے پوچھو اس سے پہلے کہ میں تمہارے درمیان سے اٹھ کر چلا جاؤں، کیونکہ میں آسمان کے راستوں کو زمین کے راستوں سے بہتر جانتا ہوں. مطلب میرے علم اتنے فراوان ہیں، وہ چیزیں جو تمہاری نظر میں غیب کی چیزیں ہیں میں ان کو بالکل مشہود اور محسوس چیزوں کی طرح جانتا ہوں. مولا امیر المومنین امامت کے بارے میں فرماتے ہیں، فرض اللہ الامامہ، خدا نے امامت کو واجب کیا، نظاما للامہ، امت کے درمیان نظم پیدا ہونے کے لیے، اتحاد پیدا ہونے کے لیے. امامت اتحاد کا ذریعہ ہے. آپ دیکھتے ہیں اختلافات کی وجہ حکمران ہوتے ہیں، اتحاد کی وجہ بھی حکمران ہوتے ہیں. یعنی اتحاد کے سب سے بڑی دلیل حکمران ہے، اختلافات کے سب سے بڑی دلیل بھی حکمران ہے، اگرچہ دوسرے عوامل ہیں، لیکن سب سے زیادہ مؤثر سبب اتحاد اور اختلاف کے حکمران ہوتے ہیں، چاہے اپنے ملک حکمران ہو چاہے عالمی حکمران ہو. اگر امام حاکم ہو تو مؤمنین کے اتحاد کا ذریعہ ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں، وطاعت تعظیما للامام، خدا نے امام کی اطاعت کو واجب کی تاکہ امامت کی تعظیم ہو، عظمت ہو. پس ہم لوگ جو امام کی تعظیم کرنا چاہتے ہیں، امام کے احترام کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے امام کے احترام کرے تو امام کی اطاعت کرنے کی ضرورت ہے. امام کا معنی ہی پیروی ہے، امامت کا معنی ہی عمل ہے. امامت یعنی پیروی کرنا، امام وہ ہستی جس کی پیروی کی جاتی ہے. اگر ہم سیاسی لحاظ سے، علمی لحاظ سے، کردار کے لحاظ سے ائمہ کے نقش قدم پر نہیں چلتے ہیں، در حقیقت امامت کے ہم قائل نہیں ہیں. تو ہمیں ان میادین میں ان کے نقش قدم پر چلنا پڑے گا. امامت اچھے لوگوں کے امام، پاکیزہ ہستیاں امام ہیں، ناپاک لوگوں کے امام انہی جیسے ہے. مولا خود فرماتے ہیں، فَإِنَّهُ لَا سِوَا، برابر نہیں ہیں. امام الہدا و امام الردا، ہدایت کے امام اور نابودی اور ہلاکت کے امام برابر نہیں ہو سکتے. آپ کے خط نمبر 27 میں آپ فرماتے، دو قسم کے امام، امام ہدایت، امام ہلاکت. امام ہدایت و ہلاکت برابر نہیں ہو سکتے. قرآن میں حضرت ابراہیم کو بھی امام قرار دیا ہے، ابراہیم لوگوں کو جنت میں لے جانے والے امام، اور فرعون لوگوں کو جہنم میں لے جانے والے امام. اب امام کی صفات کیا ہونا چاہیے؟ ایک امام یہ ہے کہ خدا کی طرف سے منصوص ہو، خدا اور پیغمبر اس امام کی نشاندہی کرے. ایک دوسرا یہ ہے کہ سب سے زیادہ علم اور فضائل اس کے پاس ہو. دو، تیسرا یہ ہے کہ معصوم ہو. یہاں پر مولا فرماتے ہیں، ایوہ الناس ان حق الناس بهذا الامر اقواهم علیہ وعلمهم بامر اللہ. لوگو، سب سے زیادہ حقدار امامت کے لیے، حکومت اسلامی کے لیے سب سے زیادہ حقدار وہ آدمی ہے جو سب سے زیادہ قوی ہے، سب سے زیادہ طاقتور ہے، سب سے زیادہ اس کام کو انجام دے سکتے ہیں، امامت کی ذمہ داری کو انجام دینے کی صلاحیت جس کے پاس سب سے زیادہ ہے، وہ سب سے زیادہ حقدار ہے. وَأَعْلَمُهُمْ بِأَمْرِ اللَّهِ، سب سے زیادہ امر خدا سے جو آگاہ ہے وہ امامت کے شائستہ ہے. اور علی سے بڑھ کر کوئی عالم نہیں تھا، کوئی امر خدا میں قوی نہیں تھا. اسی طرح سے فرماتے ہیں، بخیل بھی امامت کا لائق نہیں ہے، لالچی بھی امامت کا لائق نہیں ہے، جاہل بھی امامت کا لائق نہیں ہے، ظالم بھی امامت کا لائق نہیں ہے، غیر کے مال کھانے والا، رشوہ لینے والا امامت کا لائق نہیں. اس کے بعد امام فرماتے ہیں، اگر کوئی شخص اپنے آپ کو امام بنائے، لوگوں کا راہبر بناتا ہے، سمجھتا ہے میں لوگوں کا رہبر ہوں، تو لوگوں سے پہلے اپنی تربیت کرے. من نصب نفسه امام للناس فليبدا بتعليم نفسه قبل تعليم غيره وبتاديب نفسه قبل تاديب غيره. فرماتا اگر کوئی شخص اپنے آپ کو لوگوں کا امام قرار دیتا ہے، پہلے اپنے کو تعلیم دے پھر دوسروں کو تعلیم دے، پہلے اپنی تربیت کرے پھر دوسروں کی تربیت کرے. مولا خود فرماتے میں اپنی نفس کو سختی کے ساتھ دوچار کرتا ہوں، ریاضت کرتا ہوں، اپنے اوپر سختی کرتا ہوں تاکہ قیامت کے دن امن و امان میرے لیے حاصل ہو. وَإِنَّمَا هِيَ نَفْسِ أَرُوضُهَا بِالتَّقْوَى، میں اپنے نفس کی ریاضت کرتا ہوں تقوی کے ذریعے. ہندو والے ریاضت نہیں ہیں، اسلامی ریاضت یعنی تقوی، تقوی الہی کے ذریعے میں اپنے نفس کی ریاضت کرتا ہوں. لِتَأْتِ آمِنَةً يَوْمَ الْخَوْفِ الْأَكْبَرِ، قیامت کے دن امن و امان کے ساتھ آ جائے. یہ خط نمبر 45 میں امام نے فرمایا. اس کے بعد فرماتے ہیں امامت کہاں پر ہے، کس خاندان میں. فرماتے ہیں اِنَّ الْأَئِمَّةَ مِنْ قُرَيْشِ غُرِسُوا فِي هَذَا الْبَطْنِ مِنْ بَنِ هَاشِمْ، امامت قریش میں ہے اور قریش کے قبائل کے درمیان بنی ہاشم میں، بنی ہاشم کے اس گروہ میں امامت ہے، یعنی بنی ہاشم کے آل محمد میں امامت ہے. لا تصلح علی سواہم، آل محمد کے علاوہ کوئی اور امامت کا لائق نہیں ہے. ولا تصلح الولاد من غیرہم، والی ان کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا. خطبہ 144 میں امام نے یہ فرمایا. اس کے بعد مزید امامت کے شرائط بیان فرماتے ہیں. لہم خصائص حق الولایہ، ولایت اور امامت کے، آپ جانتے ہیں امام اور ولی کے معنی قریب قریب ہے. ولی سرپرست، سیاسی سرپرست، علمی سرپرست، اخلاقی سرپرست اور محبت، یہ ولایت کے معنی ہے. ولایت اور سرپرستی اور حکمرانی اور امامت کے تمام خصوصیات، تمام اوصاف آل محمد کے پاس، یعنی امت کی امامت کے تمام صفات اور شرائط آل محمد کے پاس ہے، ان کے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں ہے. اس کے بعد مولا فرماتے ہیں صفات کے علاوہ فیہم الوصیہ والوراثہ، اس کے علاوہ وصیت پیغمبر بھی آل محمد کے پاس ہے، یعنی پیغمبر نے وصیت کی ہے کہ میرے جانشین آل محمد میں سے. والوراثہ، پیغمبر کے وارث بھی آل محمد ہیں. مولا اس کو خطبہ نمبر 200 میں بیان فرماتے ہیں. اور خدا نے آل محمد کی خصوصی تربیت کی، فرماتے ہیں نحن صنائع اللہ، خدا نے ہماری تربیت کی ہے، خدا نے ہمیں بنایا ہے، خدا نے ہماری تربیت کی. والناس بعد صنائعنا، اور لوگوں کی تربیت کرنے والے ہم ہیں. خدا نے ہماری تربیت کی ہے اور لوگوں کی تربیت کرنے والے ہم ہیں. اسی طرح سے پیغمبر کے بارے میں فرماتے ہیں ولقد قرن اللہ به من لدن کان فطیما، خطبہ نمبر 192 میں فرماتے ہیں پیغمبر نے جب سے دودھ پینا چھوڑا تب سے خدا نے عظیم ترین فرشتہ کو پیغمبر کے ساتھ کر دیا اور پیغمبر کی رہنمائی کرتا تھا. بعض لوگ پوچھتے ہیں پیغمبر کا دین اسلام سے پہلے کیا تھا، پیغمبر ابتدا سے فرشتہ پیغمبر کے ساتھ ہوتے تھے. مولا خطبہ نمبر 190 میں فرماتے ہیں من مات منکم علی فراشہ، تم میں سے کوئی اگر مر جاتا ہے اپنے فرش پر، اپنی بستر پر، وهو على معرفة حق ربه وحق رسوله وحق اهل بيته مات شهيدا، شهادت کے ساتھ دنیا سے چلا جاتا ہے. یعنی معرفت خدا و رسول، اہل بیت، البتہ حقیقی معرفت، ان کے حق جانتے ہوئے معرفت اگر ہو تو شہادت کے موت مرتا ہے. کیونکہ جو خدا کے معرفت رکھتا ہے خدا کے اطاعت کرتا ہے، جو پیغمبر کے معرفت رکھتا ہے پیغمبر کے اطاعت کرتا ہے، جو امام کے معرفت رکھتا ہے امام کے اطاعت کرتا ہے. چنانچہ عرض کیا، خود مولا نے فرمایا اطاعت تعظیم امامت ہے. اس کے بعد مولا فرماتے ہیں کہ خدا نے ہمیں انتخاب کیا ہے، وصیت کی بات بھی آئی. اس کے علاوہ مولا فرماتے ہیں ما تنقم منا قریش الا ان اللہ اختارنا علیہم، قریش آل محمد کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا نے ہمیں اختیار کیا ان کو اختیار نہیں کیا، خدا نے ہمیں انتخاب کیا ان کو انتخاب نہیں کیا. تو آل محمد منتخب الہی ہے، عوامی انتخاب کی ضرورت نہیں ہے. آل محمد منصوص من جانب اللہ ہے، خدا نے ان کی نشاندہی کی ہے. اور اس کے بعد مولا فرماتے ہیں آل محمد تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے، نمونہ عمل ہے، ان کے نقش قدم پر چلنا ہے، اپنا علم بھی ان سے لینا ہے، حکومت بھی ان کو دینی ہے اور ان کی حکومت میں زندگی کرنی ہے اور آل محمد کے نقش قدم پر چلنا ہے. فرماتے انظروا الى اہل بیت نبیکم، تم نظر کرو اہل بیت پیغمبر کی طرف، فَأَلْزِمُوا سَمْتَهُمْ، جس طرف وہ جا رہے ہیں اس طرف کو اپنے لیے لازم قرار دے دو، اسی طرف اور اسی سائٹ پر چلے جاؤ، وَاتَّبِعُوا أَثَرَهُمْ، ان کے نقش قدم کی پیروی کرو، جہاں جہاں انہوں نے قدم رکھا ہے وہاں تم قدم رکھو، یعنی تمہارے لیے اسوہ حسنہ آل محمد، تمہارا حاکم آل محمد، تمہارا استاد آل محمد، فلم یخرجوکم من ہدن، آل محمد تمہیں ہدایت سے نہیں نکالے گا، یہ شیاطین ہیں، دشمنان آل محمد ہے جو انسانوں کو ہدایت سے نکال کر ظلمات میں داخل کرتا ہے، ولن یعیدوکم فی ردا، اور تمہیں ہلاکت میں نہیں ڈالیں گے، یہ خطبہ نمبر 97 میں مولا بیان فرماتے ہیں۔ تو مولا دو نقطہ، ایک یہ ہے کہ امامت کی اہمیت، امامت حفظ اسلام کے لیے انتظام الہی ہے، آپ فرماتے ہیں جہاں ائمہ اطہار اور آل محمد کے علم کی تعریف کرتے ہیں، علم کی تعریف کرتے ہوئے کہ وہ معدن علم ہے وغیرہ، آخر میں فرماتے ہیں بہم اقام انحناء ظہری، آل محمد کے ذریعے خدا نے دین کے پشت کو سیدھا کیا، دین کا پشت خمیدہ تھا، آل محمد کے ذریعے سیدھے کیا، وبہم اذهب ارتعاد فرائصہ، آل محمد کے ذریعے دین کی وجود میں جو لرزہ تھا، جو کمزوری تھی، اس کو ختم کیا آل محمد کے ذریعے۔ آل محمد علمی لحاظ سے بھی دین کے محافظ، علمی لحاظ سے یعنی کل دین سمجھنے والے، دین سے دفاع کرنے والے، سوالات کا جواب دینے والے، بدعتوں کے ساتھ مقابلہ کرنے والے، عملی لحاظ سے دیکھیے کربلا کی وجہ سے سارے حکمران ناکام ہو، اگر کربلا کا قیام نہ ہوتا تو بنی امیہ اسلام کو نابود کرتے، خلافت کو ملوکیت میں تبدیل کرنے کے بعد، خلافت کے نام کی ضرورت ختم ہونے کے بعد اسلام کو ختم کرتے، آل محمد کی قربانیوں کی وجہ سے یہ اسلام محفوظ رہا۔ حضور نے یہ فرمایا کہ جب تک ان دونوں کے دامن سے متمسک رہو گے تب تک تم گمراہ نہیں ہوں گے۔ اس کے بعد مولا امام زمانے کے بارے میں بھی چند جملہ فرماتے ہیں، مختلف مقامات پر اشارہ ہے، ان میں سے ایک کی طرف آپ کے اذہان کو متوجہ کرتا ہوں، لَتَعْطِفَنَّ الدُّنْيَا عَلَيْنَا بَعْدَ شِمَاسِ عَطْفَ الظَّرُوسِ عَلَى وَلَدِهَا، یہ جب مولا نے حضرت کمیل کے ساتھ گفتگو کی اس میں فرماتے ہیں ایک دن آئے گا کہ دنیا آل محمد کی طرف آئے گی، دنیا آل محمد کی طرف آئے گی۔ مولا تشبیہ دیتے دنیا کو اس جانور کے ساتھ جو بالکل سرکش جانور ہے، دنیا سرکش جانور کے مانند آل محمد سے دور ہوتی رہی، لیکن ایک دن آئے گا کہ یہ دنیا سرکشی چھوڑ کر آل محمد کے پاس آئے گی، جس طرح سے ایک اونٹنی اپنے فرزند کی طرف خوشی کے ساتھ آ جاتی ہے، تو دنیا آل محمد کی طرف آئے گی۔ اور اسی کی طرف وہی عرض کیا تھا حضرت کمیل کے ساتھ جو مولا کے گفتگو ہے کلمات قصار میں 137 میں، اس میں بھی فرماتے ہیں کہ بلا لا تخلو الارض، ہاں زمین خالی نہیں رہے گا، من قائم للہ، خدا کے لیے قیام کرنے والے سے یا ظاہر و آشکار ہوگا یا خائف و مخفی ہوگا، لوگوں کی نگاہوں سے پنہان ہوگا، لیکن ہر صورت میں لوگوں کو خدا کی طرف بلانے والے، دین کے خدا کو بچانے والے ضرور انسانوں کے درمیان موجود ہے۔ تو امامت، خلاصہ یہ ہے کہ امامت اصول دین میں سے ہے، کلام مولا سے بھی سمجھ میں آتا ہے، بلکہ امام کی محبت اجر رسالت کے برابر ہے، مودت آل محمد اجر رسالت کے برابر ہے، یعنی کیا، رسالت کی ذمہ داریوں پر اس وقت عمل کر سکتے ہیں، رسالت کے اہداف اس وقت عملی ہو جاتا ہے جب انسان آل محمد سے محبت کرے، تو اس دین سے بھی محبت کریں گے جو آل محمد کے دین ہے، اس دین پر بھی عمل کریں گے جو آل محمد کے دین ہے، اس حکومت کو بھی بنائیں گے جو آل محمد کی حکومت ہے۔ تو امامت انتظام الہی حفظ دین کے لیے، امامت اگر نہ ہوتی تو ختم نبوت کے لیے کوئی جواز نہ تھا، تو امامت کا انتظام خدا نے کیا تاکہ دین اسلام بغیر کم و کاست تا روز قیامت محفوظ رہے۔ حدیث ثقلین میں بھی اسی کی طرف اشارہ ہے، وصلی اللہ علی محمد وآل محمد۔